والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود عليك يا محمد وعلى آله. دین مبین کو قرآن کریم اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ہر انسان اپنی ظرفیت کے حساب سے دین کو سمجھ سکتا ہے. نہ ایسا ہوا ہے کہ مثلا دین بہت زیادہ اکیڈمک لہجے کے اندر بیان ہوا ہو، مثلا کوئی پڑھے تو یہ کہے کہ بہت زیادہ علمی کوئی کام ہوا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس دین کے اوپر عمل کر پاؤں. مثلا جیسے بعض علوم کی مہارتیں ہوتی ہیں، پی ایچ ڈی کے لیول کا کوئی کام ہوا ہے، کام آدمی اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتا جو اس لیول کے لیے لکھی گئی. نہ ایسا ہوا ہے کہ اتنا سادہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی اگر مثالی طور پر فلسفی ہو، مفکر ہو، وہ پڑھے تو وہ کہے کہ اس میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، یہ سادہ سادہ سی باتیں ہیں، اس کو میں پڑھ کے کیا کروں. تو خدا نے دین کا معجزہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس دین سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سطح پر بھی ہو، اس سطح پر اس کو کچھ نہ کچھ اس سے فیض حاصل ہو رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس سے اس کی ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کے سامنے سوال بنتا ہے وہی کہ خدا نے جو جزا سزا کا نظام رکھا ہے، یہ کرو گے تو سزا ملے گی، وہ کرو تو سزا ملے گی، یہ کرو تو مثلا جنت میں چلے جاؤ گے، وہاں سے منگور ہوں گے، حور قصور ہوں گے، یہ سب خدا نے تعالیٰ کیوں رکھا ہے؟ جبکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں شدت سے عمل کرتے ہیں، لیکن ان کی ذات لگتی نہیں اسے منگور سے کوئی تعلق رکھتے ہوں. مثلا یہ جو عرفا ہیں جو واقعی خدا تعالیٰ کو اس کی خاطر چاہنے والے ہیں، آیا واقعی یہ لوگ صرف اور انگور حاصل کرنے کے لیے چاہتے ہوں گے؟ مثلا آیا واقع اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعوت مقدسہ اس عظمت کے ساتھ مثال کے طور پر وہ اس لیے جنت کی طرف مائل ہوتے ہوں گے کہ مثلا سیب اور انگور چاہیے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. یا اس سے بدتر یہ کہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ جس طرح انسان کی دنیا کے اندر شہوانیت ہوتی ہے اور کچھ لوگ جانوروں کی طرف اس شہوانیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جنت بھی کوئی ایسا مقام ہے جہاں شہوانیت اپنے عروج پر ہے. اگر کوئی صحیح ترجمہ نہ کر پائے تو پھر جنت شہوانیت کا عروج بن جاتی ہے. مثلا اگر یہاں پہ کوئی ایک ہوٹل کا تصور دیا جائے، ایک ہوٹل ہے جس کے اندر تم جتنا چاہو جو لذت حاصل کرنا چاہو بس مفت میں کال کرو مل جائے گی، تو انسان کی طبیعت الجھنے لگتی ہے کہ یہ کوئی انسانیت کا کمال ہوا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے جہاں جتنی لذتیں چاہیے مل جائیں گی. تو اگر کوئی جنت کا ترجمہ صرف جسمانی لذت کرنا شروع کر دے تو جنت سے بعض وقت طبیعت الجھنے لگتی ہے، اس پھر جنت میں جانے کے بعد کیا ہونا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا متعال کے سامنے، یعنی حقیقت یوں سمجھ میں آتی ہے کہ خدا متعال اربوں انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہاری بہتری کس چیز میں ہے. اگر ان اربوں انسانوں کو یہ بتاتا کہ ایک رضوان من اللہ ہوتی ہے، ایک اللہ کی منجات ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس لذت کو تم حساب نہیں کر پاؤ گے، وہ دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کر ہے، تو کتنے لوگ ہوتے جو واقعی اس بات کو سمجھ پاتے؟ इतनी मिसाल जिस चीज को वाकई इंसान ने दर्द किया ही नहीं है, जो अब तक शऊर में आई नहीं है, उस लज्जत को कोई कैसे समझ सकता है। अभी तो फिर अर्ज करूंगा, बाद लोग तो खुदा अनुसार की मुनाजात के अंदर बहुत तफसील से लज्जतों को हासिल कर रहे होते हैं, ये बाज़ोकात हद तक पुकार होते हैं कि मुस्लिम दुनिया की लज्जतों के मुकाबले में कितना नादान है, इन लज्जतों को जाया कर रहा है दुनिया की लज्जतों के लिए, उनके साथ में दुनिया की किसी लज्जत की कोई हैसियत नहीं बनती। अब जिसने हत्या इस लज्जत को भी ना चखा हो, उससे कहा जाए आखिरत लज्जत है, जहां जगह मिल रही बैठ जाए। बाद वक्त क्या होता है, इंसान ये सोचने लगता है कि भाई ये क्या इस किस्म की, क्यों खुदा ने उतार के बातें की हैं। मसलन बगौल किसी शख्स की भी, खुदा ने क्या किया कि शहद लगाए ताकि मक्खियां आए। बड़ा तो ऐसा लगता है ना, खुदा ने उतार ऐसी ऐसा एक जन्नत का तसव्वुर दिया ताकि इसके ऊपर मक्खियों की तरह लोग भिन बनाएंगे, फिर तो मक्खियों वाले सफर वाले लोग आएंगे फिर इस जन्नत को देखकर। तो खुदा ने उतार जन्नत को इस तरह रखा नहीं है पहले बार अलग है, क्योंकि वो लज्जत को समझाता तो इंसान को समझ में नहीं आती कि वो लज्जत होती क्या है। चंद लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर उस किस्म की किसी लज्जत को चखा होगा तो वो उस जन्नत की लज्जत को शऊर में ला सकता है, लेकिन जो नहीं ला सकता उसके लिए खुदा क्या करता है, यानी जिसने भी मरहला आगाज ही नहीं किया उस लज्जतों का, तो उसके सामने तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जो तुम्हारी दुनिया में लज्जतें होती हैं उससे बहुत बढ़कर है। तो खुदा ने जुमले में कहा करती है मातश सहिल अनफुस व तलद्दुल आयुन, उसके अंदर हर वो चीज है जिसका तुम्हारा दिल चाहे और जिसको देखकर तुम्हारी आंखें को ठंडक मिले, बस इस तरह की एक बात कही। और बस वो जो लोग हूर कसूर पे इतराज करते हैं कि हूरे हैं और पता नहीं खाने हैं और नहरे हैं दूध की शहद की, इसमें हमारे लिए क्या मजा है, वो अगर वो वाकन उससे बढ़कर कोई लज्जत ले चुके हैं तो खुदा तआला की दी हुई लज्जत उससे कहीं बढ़कर है जो वो सोच रहे हैं। लेकिन मामूलन जो लोग ये बातें करते हैं अगर उनको ये भी यहाँ पे मिल जाए तो खुदा को भुला देते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना हमें इस जन्नत में कोई मजा नहीं नजर आता, उनको अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज ऑफर कर दे तो दो हाथों से एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे बातें करने में ऐसी बातें कर देते हैं। वरना अगर कोई इतना ही मुकायसा करे कि एक आदमी को जहन्नम में डाला जा रहा है और एक आदमी को हत्ता इतनी सी जन्नत में डाला जा रहा है जिसमें सेब और अंगूर है, तो कहाँ जाएगा, तो वो सेब अंगूर बहुत अच्छा है, कम से कम अजाब तो नहीं हो रहा वहां पर, लेकिन ये जन्नत इससे कहीं बढ़कर ये लोग बयान कर रहे हैं, इसकी हकीकत इससे कहीं बढ़कर है। मसलन आज तक हमें यही समझ में नहीं आया, खुद मुझे भी बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आया, एक आध जगह किसी किताब में पढ़ा था तो अभी याद नहीं आ रहा कि उसने क्या लिखा था कि जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, जन्नतें जिसके नीचे से नहरें जा रही हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमें तो यही समझ में नहीं आया। मसलन अगर इतना है कि एक तख्त लगा हुआ है जिसके नीचे से पानी बह रहा है तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, छोटी मोटी तो आप भी अपने घर में करा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जाहिर है कि ये नहीं है, जाहिर है कि ये नहीं है। अजमल खुमैनी ने अपने जो इरशादात फरमाए हैं उनको कुछ किताबें ऐसी लिखी गई जिनको मौजूआती तकसीम में डाल दिया गया। तो एक कयामत के बारे में पहले भी तस्करा किया था, कयामत के बारे में जो कुछ उन्होंने इरशाद फरमाया, माद के उनवान से एक किताब छपी उर्दू में तर्जुमा हुई है, उसके अंदर ये याद आता है कि ये बहस उन्होंने की हुई है, और अगर उसकी फहरिस्त में देखें तो वो आता है एक जगह के ऊपर जिसमें उन्होंने इसकी तशरीह की है कि जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अनहार इसका मतलब क्या है। अल्लाह कुछ मुकदमा तय करने पड़ेंगे, यानी पहले कुछ बातें समझनी पड़ेंगी ताकि फिर वो जुमला समझ में आ सके। खुलासे कलाम बिंदु बात यह है, जन्नत बहुत वसी है, जन्नत इस सेब अंगूर के अंदर महदूद नहीं है। ये सेब अंगूर सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि अगर तुम कुछ लज्जतों के पीछे भी भाग रहे हो तो छोटी मोटी लज्जतों के पीछे मत जाओ, 2 किलो सेब खाओगे पेट खराब हो जाएगा। अगर वहां लज्जतों के पीछे भाग रहे हो, ये लज्जतें बहुत छोटी हैं, खुदा ने तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी लज्जतें बचा के रखी हुई हैं, उन लज्जतों का इन लज्जतों से कोई मुकाबला नहीं है। अब तमाम कवानीन के पीछे ऐसे ही है, मसलन आप खुदा ने बताया कि किसी कानून के पीछे जाए, उसके किसी कानून पर अमल करें। एक दफा इंसान अमल करता है, कहता है खुदा ने मुझे हुक्म दिया बस मैं कर रहा हूं, न फायदा जानता हूं ना नुकसान जानता हूं, अब दो खुदा हूं अल्लाह का बंदा हूं इसलिए कर रहा हूं, ये अच्छी आदत है। लेकिन हत्या अगर कोई कहे मुझे नफा नुकसान देखना है तो नफा नुकसान भी देख लो, दुनिया के जो दूसरे कानून हैं खुदा के कानून से हटकर उनको ट्राई करने वालों को देखिए उनका नतीजा क्या निकला है, जिन्होंने वो सारे काम किए हैं रिजल्ट में वो कहां पहुंचे हैं। मिसाल के तौर पर چند صفتوں کا ہم نے اشارہ کیا جو نہیں ہونی چاہیے تھی، مثلا منافقت نہیں ہونی چاہیے تھی، تکبر نہیں ہونا چاہیے تھا، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے تھی، جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کا انجام کیا رہا؟ دیکھیے اچھا لگ رہا ہے، بس جن معاشروں میں منافقت پھیل گئی وہ معاشرے اچھے ہیں، جن منافق جن معاشروں کے اندر ریاکاری پھیل گئی وہ معاشرے اچھے لگ رہے ہیں، یا جن خاندانوں میں جن افراد میں تکبر پھیل گیا وہ خاندان معاشرے اچھے لگ رہے ہیں. اگر وہ اچھے نہیں لگ رہے تو خدا کے قانون کی رجوع کیوں نہیں کرتا؟ خدا کے قانون کو دیکھے. پھر یہ دیکھیں جن شخصیتوں نے جن افراد نے خدا کے قانون پر عمل کیا ہے وہ کیسے لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں یا برے لگ رہے ہیں؟ اگر وہ اچھے لگ رہے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ پھر میں اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دے رہا ہوں؟ مثلا خدا تعالیٰ نے کہا بھائی فحشا کے پیچھے مت جاؤ. اگر کوئی فحشا کے پیچھے جا رہا ہے اپنے آپ سے پوچھیں جو جوان فحشا کے پیچھے گئے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا؟ کیا میں اس راستے پر جاؤں جس کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں پہنچے ہیں، یا اس راستے پر جاؤں جو خدا کا راستہ تھا اور اس کے نتیجے میں چلنے والے وہاں پہنچے؟ دونوں کا مقابلہ کریں. مثلا ہم کئی دفعہ آیت اللہ بہدت کا تذکرہ کر گئے. دیکھیں یہ اچھے ہیں یا وہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے وہ اچھے ہیں؟ کون اچھا لگ رہا ہے؟ جو اچھا لگ رہا ہے اس کو دیکھ. کچھ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگے، مثال کے طور پر مثلا آج کا سب سے زیادہ دولت مند مثلا بل گیٹس بن گیا، چلو وہ دنیا کے پیچھے بھاگا اس کو بل گیٹس کے حد تک پہنچ گئے. یہ مانویت کے پیچھے گئے 80 سال 85 سال 90 سال مانویت کے دور میں آگے بڑھے، یہ مثال کے طور پر آیت اللہ بہدت بن گئے. تم نے کون سا بن گیا؟ یہ علیحدہ معاملہ کہ تم دونوں میں سے شاید کوئی بھی نہ بن پاؤ، لیکن کسی ایک کا راستہ تو پکڑ لو، یا اس کے راستے پر چل لو یا اس کے راستے پر چل لو. تو جو تمہاری نظر میں آئیڈیل آ رہا ہے اس کے راستے کو دیکھ لو، اس کے راستے پر چلنے کو کم از کم اتنا ہو کہ قیامت کے دن اس راستے پر چلنے والے تو کہلائیں گے، نہیں بن پائیں گے ہم وہ جو بہت بن پائے، لیکن کم سے کم اتنا تو قیامت کے دن ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم اس راستے میں تھے، نہ اس راستے میں جو اس آدمی کا راستہ تھا. تو اپنی زندگی میں بار بار خدا نے کہا کہ احکام کے لیے فیصلے کریں، خاص کر جو غلط راستوں کا نتیجہ نکل رہا ہے معاشرے کے اندر اس کو دیکھیں. سوسائٹیز میں مثلا طلاقیں بڑھ رہی ہیں، خاندان کولیپس کر رہے ہیں. مثلا ایک اسٹیٹسٹکس میں لکھا تھا انگلینڈ میں، امریکہ میں ایک اسٹیٹسٹکس میں لکھا تھا کہ اگر ایک مرد شادی کرتا ہے تو 42% امکان امریکہ میں اس بات کا ہوتا ہے کہ اگلے سال تک طلاق ہو جائے گی. صحیح، آج ایک آدمی نے شادی کی ایک عورت سے، 42% اس کا چانس ہے کہ ایک سال کے اندر یہ طلاق ہو جائے گی. صحیح، اب اس عورت سے وفا کی امید کرے گی مرد، یا وہ عورت اس مرد سے وفا کی امید کرے گی جس کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ 42% چانس یہ ہے کہ یہ ایک سال سے زیادہ میرا ساتھ نہیں دے گا؟ کیا بچے گا پھر؟ پھر سوسائٹی کہاں پہنچیں گی؟ اچھا اگر طلاق کے ریشو بڑھتے رہے تو پھر آگے ہونا کیا ہے؟ اگر برا لگ رہا ہے طلاق کا معاملہ، تو بہتر نہیں ہے خدا کے احکام کی طرف دیکھ لیا جائے جس میں کم از کم طلاق کو بدترین شکل کے اندر دیکھا گیا ہے، کہا اچھا نہیں ہے. ہاں حلال ہے، بہت ساری مشکلات کا حل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے. نتیجے کی کیا طور پہ کیا دیا؟ خدا نے مطالعہ کچھ احکام دیا، کہیں پہ صبر و تحمل کے لیے کہا ہے، کہیں پر سب سے اہم اصول جو بات سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ انسان ایک دوسرے کو چاہیں، انسان ایک دوسرے کو اپنے برابر سمجھیں اور پھر اسے کچھ رابطہ بنانے کی کوشش کریں. ابھی ہماری ایک اور مشکل آ گئی، کیا دیکھتے ہیں مثلا اولاد اور والدین کے تعلقات اس وقت کہاں پہنچا ہے؟ جانتے ہیں تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اچھی طرح سمجھ رہے ہیں معاشرے کے اندر معاملہ خراب ہو گیا، بہت خراب ہو گیا، اور نہ باپ اپنی اولاد کو سنبھال پا رہا ہے، مثلا ماں باپ اولاد کو سنبھال پا رہے ہیں، نہ بعض جگہ اولاد کو سمجھ میں آ رہا ہے ان ماں باپ کے ساتھ چلیں کیسے. اچھا یہ کیوں شروع ہوا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یار باپ اور ماں کو فطرتاً اپنی اولاد سے نزدیک ہونا تھا، یہ اتنے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی خامیاں دیکھیں گے، چھوٹی چھوٹی خامیاں. مثلا میں مرد ہونے کے عنوان سے باپ ہونے کے ناطے اپنی خامی دیکھتا ہوں کہ مثلا میں کون سا ہوں تو برا باپ ہوں. سم پوائنٹس برے باپ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ برا باپ کون سا ہو سکتا ہے؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد. شاید برے باپ کی پہلی برائی یہ ہے کہ اگر سب کچھ بھی اس کا اچھا ہو کہ وہ اپنے آپ کو باپ نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے. بات بات ایسے اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں گھرانے کا. ارے وہ چودھری کیوں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ مطلب وہ اس کے دماغ میں کہیں ایک چبھن یہ لگا دی ہے شیطان نے کہ تو کھلا رہا ہے. چونکہ تو کھلا رہا ہے یا تو ان کا مالک ہے. اب باقی سب میرے گرد گھومے. باز کی مینٹلٹی یہ ہے, باپ ہونے کے ناطے, گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے مینٹلٹی یہ ہے کہ میں سینٹر میں ہوں, سب میرے اطراف میں گھومے. آیا خدا نے باپ کا کردار یہ رکھا ہے؟ یہ باپ کا کردار ہے کہ وہ سینٹر آف دی فیملی ہو جائے اور سب اس کے اوپر قربان ہوں, سب اس کی گرد گھومیں, سب اس کی عوامر نواہی کی پیروی کریں, جو حکم کرے بس اطاعت ہوتی رہے. ٹھیک ہے کہ ان کی ذمہ داری اولاد کی رکھی گئی ہے کہ وہ باپ کی احکام کو سنیں. مثلا زوجہ کا کو حکم دیا گیا کہ وہ شوہر اپنے زوج کی بات کو سنیں, لیکن کیا اس کو یہ حکم دیا گیا کہ بس تم حکم چلانا, وہ بھی اپنی من پسند, یہ مجھے پسند ہے, بس یہ دیا گیا شوہر, یہ ذمہ داری ہے باپ ہونے کے ناطے؟ ہرگز نہیں ہے. باپ ہونے کے ناطے مثلا مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ جو کچھ لوگ میرے پاس ہیں, اگر یہ میری سپرویژن میں ہیں, الرجال قوامون علی النساء کے تحت کہ مردوں کو ہم نے عورتوں کے اوپر قائم قرار دیا ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں, سرپرستی کریں, نگہداری کریں, یہ اللہ کی امانت ہے جو مجھے دی گئی ہے. اس کے بعد خدا نے ارشاد فرماتا ہے الخلق عیال اللہ, یہ تمام مخلوق اللہ کا خاندان ہے. حقیقت میرا خاندان نہیں ہے, یہ خدا کا خاندان ہے. خدا نے اپنے خاندان میں سے چند افراد میرے حوالے کر دیے ہیں کہ بندے میرے ہیں, تو نگہبانی کر دے, تو سرپرستی کر دے. کبھی ہم نے اپنی اولاد کو اس عنوان سے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے میری اولاد ہے, لیکن کیا میں خالق ہوں ان کا؟ نہیں. کیا میں رازق ہوں ان کا؟ نہیں. خود میرا خالق کوئی اور ہے, خود میرا رازق کوئی اور ہے, تو میں ان کا رازق کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ان کا خالق نہیں ہوں, میں ان کا رازق نہیں ہوں, میں ان کا حاکم نہیں ہوں, میں پھر کون ہوں؟ میں ان کا سرپرست ہوں. اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس, اس سے تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے میرے پاس. اور وہ بھی سرپرستی ایسی ہے جس کے اوپر مجھے دسوں سوال کے جواب دینا قیامت کے لیے. مطلب اگر میں ان کے اوپر حکم شروع کر دوں, حکم چلانا شروع کر دوں, بعض اوقات بجا بعض اوقات بھیجا, تو کیا قیامت کے دن جواب نہیں دینا پڑے گا مجھے؟ یہ جو ہم لوگ یہ جو چیپٹر ہے ہماری فیملی کا, یہ بہت خطرناک چیپٹر ہے مردوں کے ناطے. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے, کچھ دن تک تو آپ حکم چلا لیں گے. مثلا شادی ہوئی, ابھی شاید اولاد میں نہ ہو, صرف ایک عورت ہے, اب اس کے اوپر حکم چلانا چاہیں, ماں بالکل چلائیے, کچھ عرصے تک تو چلا لیں گے. اب وہ کچھ عرصے آپ کے نصیب میں ہے کہ آپ کی بادشاہت کا زمانہ کتنی جلدی ختم ہوگا. ممکن ہے 2 مہینے میں ختم ہو جائے, ممکن ہے 2 رات میں ختم ہو جائے, ممکن ہے 10 سال لگ جائے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کی چودراہٹ کا زمانہ ختم ہو جائے. اچھا جس دن وہ چودراہٹ کا زمانہ ختم ہوگا, اب جو سامنے والے نے چودراہٹ دکھانی ہے وہ پھر بڑی مصیبت ہے, کیونکہ آپ آتی ہیں اپنی چودراہٹ کے, اب سامنے والا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے 10 سال تو تمہیں دبا لیا, اب ہماری باری ہے. پھر جب وہ ری ایکشن دکھاتے ہیں تو یہ بڑ بڑا کے کہتا ہے اولادیں نالائق ہو گئی. اولادیں نالائق ہو گئی ہیں, لیکن نالائق کیا کس نے؟ ہم نے. اگر ہم ان کے سر پر مسلسل یہی کہتے رہیں گے کہ نہیں تم متی ہو, تم متی ہو, تم متی, تو پھر یہ تو معاملہ خراب ہونا. ایسا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ پہلی اولاد کنٹرول میں نہیں آ رہی, آپ اور معاملہ خراب کر رہے ہو. نہیں, یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کنٹرول کرنے کا ایک اور راستہ ہے, چودراہٹ راستہ نہیں ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ ان کے دل کو اپنے دل سے نزدیک کرا. یہ پتھر نہیں ہے, انسان ہے. جانور کو بھی دن میں 3 دفعہ کھانا دو نا, جانور مانوس ہو جاتا ہے. یہ انسان مانوس نہیں ہوں. جانور بھی سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ مجھے کچھ دے رہا ہے, تو اس سے نپٹتا ہے, اس کے قدموں میں لوٹتا ہے. یہ انسان ہے, کتنا نرمی دکھائے گا, کب تک دکھائے گا؟ ہاں اگر آپ باس بن کے دے رہے ہو تو پھر تو آپ کو پتا ہے جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ جب باس کے ساتھ اپنا بندہ چکانا ہو تو پھر وہ کیسے چکاتے ہیں؟ تو مطلب بعض اوقات ہم لوگ سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی امپلائی جس کو نکال دیا جاتا ہے تو وہ موقع نکال کر تنہائی میں باس کی کنڈ بھی لگا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو کیا کرنے گا, اگر لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے مارا ہے تو بےزتی تیری ہے, میرا کچھ نہیں, میں تو گیا. بغیر کہہ بھی دیتے ہیں, مطلب دکائی شکائی لگانے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی 2 راستے ہیں,
جو آپ باہر جا کے کہہ دو کہ میں نے مارا دے دیتی تمہاری ہے. میں تو ویسے ہی فارغ ہو چکا ہوں. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا میں باس ہوں اور یہ میرے نوکر ہیں تو پھر کبھی ان کی بات آئے گی. جب خدا کا نظام ایسا ہے کہ آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو کبھی تو بوڑھا ہونا ہی ہے, کبھی تو کمزور پڑنا ہے. تو وہ کمزوری ایسی ہے بڑھاپے کی کہ دولت بھی کام نہیں آتی, کچھ بھی کر لو انبار لگا لو پھر بھی کام نہیں آتی. بہت انسان کو شیطان دھوکے دیتا ہے, کہتا ہے نہیں کیونکہ اس کے پاس دولت نہیں تھی نا اس لیے وہ اپنے لیے نوکر نہیں رکھ سکا. میرے پاس دولت ہے میں دو نوکر رکھ لوں گا پھر میں اولاد ساتھ دے یا نہیں دے چل جائے گا مانگا. یہ سب دھوکے بازی ہے, کچھ نہیں ہوگا کام. اگر کام آنے کی بات ہے نا انہوں نے کام آنا ہے. صرف اتنا ہمیں یہ سوچنا تھا جب یہ ہمارے محتاج تھے ہم ان کے ساتھ کیسے تھے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. میں پرسنلی اپنی زندگی کے بیچ میں ہوں نا اس وقت, یعنی چاہتا تو یہ ہوں کہ بیچ نہ ہو اینڈ ہو, لیکن باہر پریکٹیکلی دنیا کو دیکھتا ہوں تو بیچ میں لگنے لگتا ہے. تو اب یہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں یہاں سے نکل آیا ہوں اور کسی اور طرف جا رہا ہوں. اب جو آگے کی پلاننگ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کام کہاں سے شروع کرنا ہے, یہاں سے شروع کرنا ہے. مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے گا. اچھا اگر میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں, محبت کرنے والا بن جاؤں, چاہنے والا بن جاؤں اور ان کو محبت دکھا دوں, آگے کیا ہوگا؟ بہت فائدے ہیں. کم از کم ایک فائدہ کیا ہے, خدا کے حضور سرخرو ہو گیا. خدا نے مجھ سے یہی چاہا تھا کہ تمہیں محبت کرنے والا ہونا چاہیے, صرف حکم اور نہیں کرنے والا نہیں ہونا چاہیے, محبت کرنے. اچھا رسول خدا عاشق تھے بچوں کے, رسول خدا بچوں کو بہت پسند کرتے تھے. بہت کم ہم دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ باپ اصل بچے کو حتی بسم بچوں کو بیٹوں کو گلے سے نہیں لگائے. یہ بھی کم ہو گیا. کیوں کم ہو گیا ہے؟ وہ ہم لوگوں نے ڈسٹینس کریٹ کر دیا. اچھا یہ سب چیزیں شروع شروع میں ہو جائیں تو ہو جائیں, ورنہ پھر ڈسٹینس زندگی بھر کے لیے ڈسٹینس ہے. شروع شروع میں ہو گیا تو ہو گیا. بس اگر آپ نے شروع سے یہ عادت رکھی نا کہ آپ اپنے بچے کو گلے لگائیں گے تو آپ بوڑھے ہو جائیں گے, وہ بھی بوڑھا ہوگا اور گلے لگائیں گے. اور اگر شروع میں یہ عادت نہیں بنائی ہے بس پھر ختم ہو گیا معاملہ. اب آپ کو محبتیں نہیں ہو پائیں گی. جو کرنا ہے شروع شروع میں کر دیجیے. بس محبت کرنے والا ہونا چاہیے. محبت کرنے والا ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ تھوڑا سا وقت کرو, بچے کے ساتھ ہنسی مذاق کرو, بچے کے ساتھ کھیلو کودو. رسول خدا کیوں دو نواسوں کے ساتھ اتنا کھیلتے تھے؟ مصروفیت رسول خدا کی کم تھی کیا؟ رسول خدا کی عبادتیں کم تھیں کیا؟ اتنی عبادتیں, اتنی مصروفیت, اس کے بعد اپنے نوازوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ان کے پاس ٹائم تھا. ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ. ان کے سامنے دنیا کے حقائق کھلے ہوئے تھے, ان کے سامنے جنت اور دوزخ کھلے ہوئے تھے, پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوتے تھے. ہمیں دنیا کی محبتوں نے ایسا جکڑ دیا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوش نہیں ہو پاتے. کیوں نہیں ہو پاتے؟ بچوں کی خوشی کیوں نہیں ہے ہمارے دل کے اندر؟ کس چیز نے رکاوٹ بنائی ہے؟ اب آپ اینڈ میں جا کر دیکھیں گے نا, اس نے رکاوٹ بنائی ہے. ہم نے اپنے دل نہیں کھولے ان بچوں کے لیے, ہم نے ڈسٹینس رکھ کر بچوں سے ڈائلاگ کیا. ان بچوں کے دل کھولے نہیں ہم, یعنی اتنے فارمل رہتے ہیں ہر وقت کہ بچوں کے سامنے بھی فارمل ہے. نتیجہ پھر بچہ, جب بچہ بڑا ہوتا ہے پھر وہ فارمل ہوتا ہے. پھر اس سے کہتے ہیں یہ بچہ مجھ سے محبت نہیں کرتا, یہ بچہ میرا خیال کیوں نہیں کرتا. یہ تو ہوگا ظاہر ہے. جب میں مثلا ابھی کبھی کبھی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اپنے کمرے میں ہوتے ہیں, بچے آتے ہیں کافی تنگ کرنے لگتے ہیں نا, تو ہم لوگ کہتے ہیں جاؤ بھی جاؤ اپنے اپنے کمروں میں جاؤ. تو میرا ذہن سوچتا ہے ابھی میں ان سے کہہ رہا ہوں نا کل یہ مجھ سے کہیں گے. آج میں ان سے کہہ رہا ہوں نا بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے, اپنے کمرے میں جاؤ, میں اپنے کمرے میں. جب میں ایک وقت اس کمرے کے اندر پڑا ہوا ہوں گا نا اور ان سے کہوں گا بھائی کبھی یہاں سے بھی گزر جایا کرو, تو کہیں آپ اپنے کمرے میں, ہم اپنے کمرے میں. نہیں وقت دوں گا تو یہی ہوگا اینڈ, یہی ہونا. اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے, سب سے پہلا معاملہ اس قسم کی غلطیوں کو پکڑنے کا کیا ہے, اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی بہت بڑی خرابی ہے, وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں. ہمیشہ اس گمان میں بیٹھے رہتے ہیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی, دوسروں نے ساری غلطی کی. زمین و زمان کو اللہ والا کہتے رہتے ہیں, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. کبھی پلٹ کر اپنے دماغ میں جانتے ہیں میں نے کتنی غلطیاں کی. دیکھیے بھائی, میں بھی تو غلطی کر سکتا ہوں. جب میں غلطی کر سکتا ہوں اس کا بھی تو کوئی نتیجہ ہوگا. یعنی خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, خدا نے کہ یہ ضرور کیا ہے کہ میرا بچہ ایسا ہو گیا. خدا کیوں ضرور کرے؟ یا امتحان میں ڈال رہا ہے یا میرے اعمال کا نتیجہ ہے. جو راستہ تو نہیں, خدا ضرور نہیں کرے گا.
سرابری اگر ہم لوگ اپنے گھرانوں کو سنبھالنا چاہتے ہیں اور ہم نہیں سنبھالیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے بکھرتے چلے جا رہے ہیں گھرانے. اس کی اس کا ایک راستہ یہ اسلام کے اصولوں پہ واپس آ جائیے, اسلام کی سادہ ترین اصولوں کو اختیار کیجیے, اپنے دلوں کو کھولیے, محبت دکھائیے, بچوں کے ساتھ محبت کیجیے, محبت سے پیش آئیے. پہلے اچھا بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مثلا کوئی تھا اس نے رسول خدا سے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے خوشی نہیں ہوتی, میں بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں مجھے خوشی نہیں ہوتی, مثلا اس طرح کی باتیں ہوئی کہ میں نہیں ہوں اس طرح سے, تو اب میں کیا کروں؟ فرمایا شروع میں جبرن خوشی کرو, مثلا تمہیں نہیں لگا آ رہا نا کوئی بات نہیں, جبرن اس سے محبت کا اظہار کرو, بٹھا لو اپنے پاس تھوڑی دیر کے لیے, خوش ہو اس کے ساتھ, ایسے ہی بیٹھو, خدا آہستہ آہستہ تمہارے دل میں واقعی محبت ڈال دے گا. جبرن یہ کام کرو, مثلا ابھی مثلا رسول خدا کا دستور تھا بچے چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو, کسی کا بھی ایرا وغیرہ کبھی جیسا بھی, رسول خدا اس کو لیتے تھے, چومتے تھے, پیار کرتے تھے, ہر بچے کے ساتھ ہی کرتے تھے. ان کی صورت سیرت میں ایسا تھا کہ وہ بچوں کے لیے ایسے تھے. مثلا ایسا بھی ہوا ہے, اب جانتے ہیں اس روایت کو آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ لوگ رسول خدا کی طرف اپنے بچے تبرکاً لاتے تھے, مثلا رسول خدا ہاتھ پھیر دیں, چوم دیں, یہ کریں وہ کریں, تو وہ مثلا ایک گھرانہ لے کے آیا بچے کو رسول خدا کی گود میں دیا, اس نے جناب فارغ ہو گیا. اب وہ والدین بےچارے تڑپ گئے, ہمارے بچے نے کیا کر دیا, جیسے وہ فارغ ہونا شروع ہوا انہوں نے بچے کو کھینچنا چاہا رسول خدا سے, رسول خدا نے پہلو بدلا لوگوں سے نہیں چھوڑ میرے پاس, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نجس ہونے والے, فرمایا نجس ہونے دو, بچہ فارغ ہو سے فارغ ہو, اس کو ڈرا دو بیمار ہو جائے. اب صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو بہت خراب ہو گیا, آپ نجس ہو گئے, فرمایا جی کیا ہوں میں پاک ہو جاؤں, میں پاک ہو جاؤں. اب مطلب لوگوں نے سوچا کہ بچہ جی بچہ کوئی بڑی نجاست لے کے آیا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی اس نے نجس کر ڈالا, رسول خدا نے اس کا بھی نکاح کیا, فرمایا نہیں یہ کوئی نجاست نہیں ہے, یہ بچہ ہے, بچے کی ضرورت ہے, اس کو کیا پتا کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے کس طرح سے, وہ فارغ ہونے کا ٹائم ہے فارغ ہو گیا. اتنے رسول خدا انسانوں کے درمیان تھے, اتنے لوگ ان پر آتے تھے, فرمایا ہم لوگ ہیں ہم جو ان کے سامنے ان کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, ہم اپنے تنتراب کو دیکھیں اور غرور کو دیکھیں تو پتا نہیں کہاں پہنچے ہیں. وہ بچوں کے لیے ایسے تھے. ابھی ہم لوگ کے سامنے کبھی کبھی ہوتا ہے مثلا کسی گداگر کے بچے کو منہ میں تھپکی دے دیں کہ کتنا اچھا بچہ ہے, کیوں نہیں کر سکتے, سب کر سکتے ہیں, کرتے نہیں ہم لوگ, کیوں ڈسٹینس بنائے ہوئے انسانوں کے درمیان. ابھی ایک مثال کسی نے دی تھی مجھے بہت اچھی لگی, اس نے کہا ہم لوگوں کا یہ عالم ہے جیسے جنگل, جنگل میں 100,000 درخت ہونا پھر بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, ہم لوگ ایسے ہو گئے, آبادیاں بڑھ رہی ہیں جنگلوں کی طرح, باتیں نہیں کریں گے ایک دوسرے سے, دل نزدیک نہیں ہے. تو کسی نے مثال دی کہنے کا مثلا جیسے بس میں کھڑے ہوتے ہیں نا 50 آدمی کھڑے ہوتے ہیں, ہر ایک اپنی دنیا میں ہوتا ہے, ہم لوگ ایسے ہو گئے, جنگل درخت کھڑے ہوئے بہت نزدیک ہیں لیکن رابطہ کوئی نہیں ہے, ایک گھر میں رہ رہے ہیں, ماں باپ ہیں بھائی, رابطہ نہیں, کیوں نہیں رابطہ, دل پہلے بھی نہیں جوڑے اب بھی نہیں جوڑے, اب کسی نے تو توڑنا ہے نا اسے, آپ اپنے نسل کے ساتھ بھی یہی کریں گے آگے اس سے برا ہوگا. ابھی تو شاید آپ کے پاس کوئی ٹائم نکل آتا ہو, اگلی والی کے پاس یہ ٹائم بھی نہیں نکلے گا, کیوں اس کے پاس تو پھر بہت ساری چیزیں کمیونیکیشن جو ہوں گی, آج آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ کی پرسنل لائف رہی نہیں ہے, اس اگلے والے بچے کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, اس کی تو کوئی پرسنل لائف ہوگی نہیں, اگر اس نے جبر کر کے ٹائم نہیں نکالا تو یہ آپ کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا, پھر کم از کم اپنا بڑھاپا سوچ لیں. پہلا کام کیا کریں, اپنے دل سے یہ بھوت نکالیں کہ میں کچھ اور ہوں, فرمایا امانت دار ہوں, ان بچوں کا امانت دار ہوں, ان بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے. ابھی تو ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں, بعض تو اپنی زوجہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں, یعنی بعض کو تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ عورت جو ہے یہ میری خادمہ نہیں ہے, اس سے میں نے محبت کرنی ہے, اس کو خدا نے امانت میرے پاس دیا ہے, بس کو یہی سمجھ آ رہا, وہ سمجھ رہے ہیں خادمہ ہے, میری جوتیاں صاف کرنے کے لیے بیٹھی ہیں. البتہ بہت سارے لوگ یہ کہے کہاں کی دنیا میں اب تو الٹا ہو گیا, کہاں ہے یہ سب الٹا بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جو سیدھا تھا وہ صحیح نہیں ہوا تو اب الٹا ہوگا, الٹا بھی اسی خاطر ہوا ہے, اگر یہ سیدھا صحیح سے ہو جاتا تو یہ سیدھا بہت خوبصورت بننا تھا, اب جب کہ وہ نہیں چلا تو پھر وہ الٹا والا چلنا شروع ہو گیا, اب ایک اور مصیبت شروع ہو گئی, ادھر سے معاملہ خراب ہو گیا,
اچھا اب دونوں طرف میں صرف ایک معاملہ چل رہا ہے، جس کے پاس طاقت آ گئی وہ چل رہا ہے، اب یہ معاملہ ہے، کوئی محبتوں کی داستانیں کم ہو گئی ہیں، چاہتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ذرا ذرا سی بات تو کیوں طلاق ہونے لگتی ہے، کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے، میکینیکل زندگی اس کو کہتے ہیں، ہمیں میکینیکل میں کیوں جائیں، ہمارے پاس اسلام کے قوانین ہیں، اسلام کا قانون کہتا ہے اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کے برابر بناؤ، ان سے چاہو، ان سے محبت کرو، آپ اجنبیوں سے بھی دل کھول کر ملیں، جو ہم نے پہلی گفتگو میں اس طرح سے عرض کیا تھا، تاکہ یہ جو نزدیکی ترین لوگ ہیں ان سے تو ہمارا دل واقعی کھلے تھے، بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں، بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا بہت اہم ہے، اپنے آپ سے پوچھیے گا کب وقت نکلتا ہے میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں، دیکھیے میرے اور آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، بس مجھے لے جاتے ہیں کوئی دوستوں کی ایک محفل ہے، ساری ساری رات گفتگو ہو رہی ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، سب بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہے، پاکستان کا اقتصادی مستقبل کیا ہے، اور پتہ نہیں دین ڈوب رہا ہے اور دنیا ختم ہو رہی ہے، برباد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، امام کب آئیں گے، یہ بتائیں اپنے بچوں سے کبھی اس کی 10% بھی بات کی ہے؟ بھائی اگر آپ مثلا علم کے دریا بہا رہے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس علم اتنا، آپ اس کے دریا بہا رہے ہیں، اس دریا میں پہلے پہلے تو آپ کی اولاد کو ہونا چاہیے تھا نا، بھائی دریا بہا رہے ہو پہلے تو اپنی اولاد کو تو کچھ دے دو، اگر آپ خوش ہو رہے ہیں تو آپ کی اولاد کے پاس خوش ہونے کا حق نہیں ہے، انہیں پوچھو انہیں کیوں نہیں خوش کیا ہے، ہمارے خیال میں ہم لوگ کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے اپنی اولاد کے ساتھ گفتگو میں شرکت کرنا، آپ اس کو انسائٹ دیں، آپ جو مسائل سمجھ رہے ہیں آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں وہ بھی سمجھے، کیوں ہم لوگوں کے درمیان فرق اتنا ہو جاتا ہے، مثلا ہم لوگ کیا مولویوں کے ایک جملہ کہا جاتا ہے فارسی میں، کہتے ہیں مولوی کا بیٹا کتابیں بیچنے والا، کہتے ہیں مولوی کا بیٹا کتابیں بیچنے والا، کیوں وہ کیا کرتا ہے جس دن باپ مرتا ہے ساری کتابیں جمع کر کے بک اسٹال لگا دیتا ہے، کہتا ہے یہ ابا نے ردی اتنی جمع کی ہوئی ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو ٹھکانے لگانا ہے، چار پیسے ہی کما لو، چلو 6 روپے کلو کے حساب سے بیچ دو، اچھا یہ مولوی کا بیٹا کتاب فروش کیوں بن جاتا ہے، بک سیلر بک سیلر کیوں بن جاتا ہے، چونکہ کبھی باپ نے اس کو کتابوں میں شریک ہی نہیں کیا، کبھی تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ میرے باپ کیا پڑھتا رہتا ہے، کیا سناتا رہتا ہے، لوگوں کو اردو بنا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ زیادہ تر مولویوں کے بیٹے کہتے ہیں وہ لگے رہتے ہیں کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم، اچھا پھر باپ کے کردار میں دیکھتے ہیں الٹی چیزیں، شام کو جاتا ہے متقی پرہیزگار بنتا ہے، دوپہر کو ہمارے لیے ہٹلر بنا ہوتا ہے، دوسروں سے کہتا ہے رسول اللہ رحم دل تھے آج تک ان سے رحم دلی کی نہیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ہر انسان کا اپنا ایک بت بنا ہوا ہے، اس بت کو نہیں توڑیں گے معاملہ خراب ہوگا، ان بتوں میں سے ایک میں نے تکبر ہے، یہ تکبر فیملی میں ہی ہے، باپ کا تکبر تکبر دکھا رہے اپنے دولت کا تکبر دکھاتے ہیں، اپنی اولاد کے سامنے اپنی دولت کا تکبر دکھاتے ہیں، تم لوگ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، مجھے معلوم ہے تمہارے ڈیڈی کمانے کی ہمت نہیں ہے، کتنے دفعہ آپ نے جملے سنو گے فیملی کے اندر، تم نے پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے آج تک میرا ہی کھایا ہے کہاں جاؤ گے اب تم، بھائی تم اپنے اپنی دولت کی تکبر اپنی اولاد کو بھی دکھا رہے ہو یار، دوسروں کو بھی حکومت بنا رہے تھے اپنی اولاد کے اوپر بھی چڑھ دو، پھر ابھی کیا ہوگا کچھ وقت کے بعد تم دیکھا تو کمزور ہوگی پھر یہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ، جس کی طاقت آئی الٹا کام بھی ہوتا ہے، ہاں بعض ریئر کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے باپ بےچارا بہت اچھا ہوتا ہے اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے پھر بھی وہ الٹا کام کر گزرتا ہے، اولاد روح بھی آ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہر طرف سے ہو رہا ہے لیکن ایکسیپشن ہے، اولاد روح ایکسیپشن ہے، زیادہ تر کہیں نہ کہیں جو گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کہیں پر اچھا باپ ہو بڑی اولاد ہو یہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے، لیکن پہلی کوشش ہم لوگ یہ کریں کہ اپنی غلطی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تکبر نکال دیں، دلوں کو کھولیں، ان لوگوں کو نزدیک کریں، بلا وجہ میں اپنی اولاد کے اوپر ادھر ادھر سے طاقت جمانے کی کوئی کوشش نہ کریں، ان کے دلوں کو نزدیک کریں گے نزدیک آ جائیں گے، یہ جانوروں سے برے نہیں ہیں، یہ انسان کے بچے ہیں، یہ خود بخود آپ کے نزدیک آئیں گے اگر محبتوں کا اظہار ڈھنگ سے کرتے رہیں گے، اس بیچ میں اب وہ جو تکبر کی بحث تھی وہ یہاں پہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہاں پہنچ گیا اور بات بہت نکل گئی، لیکن اب اس تھوڑا سا بحث کو اس آگے بڑھنے میں ایک دو نکات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، درود بھیجیے محمد وال محمد، اچھا وہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان سوچتا ہے نصیحت وہ کرے جو پڑھی بھی ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے کم ہوتا ہے،
بعض اوقات نصیحت جو بیچی ہوئی اس سے کریں تو اثر زیادہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مثلا میں نے دو چیزیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں جو مجھے نصیحت کرنے کے لیے اچھی لگتی ہیں بہت, اور بھی بہت ساری چیزیں اس وقت دو ذہن میں آ رہے ہیں. ایک میں نے دیکھا ہمارے خاندان کے اندر ایک صاحبہ تھیں, ان کے 5-6 لڑکے تھے, شاید 3 لڑکیاں تھیں ان کے یہاں, سب کے سب بہترین اکیڈمک ریزلٹس کے ساتھ, مثلا ٹاپ کرنے والے. جس شہر میں رہتے تھے اس میں تو کنفرم ہر بچے نے اپنے لیول میں ٹاپ کیا ہی ہے, اکیڈمک ریزلٹ ایکسلنٹ اکیڈمک ریزلٹ, اور ماشاء اللہ خوبصورت بھی ٹھیک ٹھاک خوبصورتی کے ساتھ. ہم ان کی ماں کو دیکھتے تھے کہ وہ کتنا, یعنی اپنی اولاد کو دیکھ کر خوشی سے بھی پھولتی تھی اور بعض اوقات تکبر بھی دکھاتی تھی. بدقسمتی سے کسی ایک بچے کا ریزلٹ بھی اچھا نہیں نکلا, کوئی حادثے میں مرا, کوئی بینک فراڈ میں پھنسا دیا گیا, کہ دو بچوں کی طلاق ہو گئی, بہت برا ریزلٹ رہا, مستقبل بہت خراب رہا, جبکہ سب کچھ نیچے اچھا تھا. اچھے یہ لوگ عبادت گزار بھی تھے, نماز نماز بھی پڑھتے تھے باقاعدہ, میاں بیوی دونوں پڑھتے تھے, گھر میں بھی بچے بھی پڑھتے تھے, لیکن ان کو تکبر بیٹھا ہوتا نا, وہ پوری خاندان میں جماتے تھے, ریزلٹ اچھا نہیں نکلا, بہت برا ہوا. افسوس نہ کہیں یہ کہ اپنے تمام بچوں کی ان تمام مصیبتوں کو جھیلنے والی وہ ماں ابھی بھی زندہ ہے, اچھا ریزلٹ نہیں نکلا. ایک یہ میں دیکھا اپنی زندگی میں اپنے خاندان میں. ایک اور سین عجیب و غریب دیکھا, ایک صاحبہ رشتے دار تھی فوت ہو گئی, بہت تکلیف دے, بہت تکلیف دے, کسی کینسر کی جیسے کسی مرض میں مبتلا ہو. تو ایک دفعہ ہمارا خاندان ملنے گیا تو میرے والد نے مجھے بتایا, کہنے لگے کہ تم لوگوں نے مجھے غلط سیٹ پہ اٹھا دیا. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس کے بدن سے سڑان کی بدبو آ رہی تھی, اور جب ہم ٹیبل پر بیٹھے اور اس نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو اس کے زخم سے کیڑے گرتے گرے ہیں. او جیسے ہی میری ماں نے یہ سنا انہوں نے کہا اللہ اکبر, اس کے ساتھ وہ ہو گئے. مجھے کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگی میں نے خود دیکھا ہے اس کی سانس نے یوں دامن پھیلا کے اللہ سے کہا تھا خدا اس کی جسم میں کیڑے ڈال دے. کہنے میں نے خود دیکھا ہو گیا. بھائی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, دو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی نا, وہ میں نے آپ کو عرض کی, تاریخ بھری پڑی. تکبر زیادہ دور نہیں جائے گا, تکبر ضرور کرے گا, دیر سویر کا معاملہ ہے, اور بدقسمتی سے اس وقت ذلیل کرے گا جب آپ عزت کے سب سے زیادہ محتاج ہوں گے, اس وقت ذلیل کرے گا. ان دونوں مثالوں کے اندر مجھے پہلی مثال خاص کر دی, یہ بظاہر عبادت گزار لوگ بھی تھے, نماز وغیرہ تھی, نماز روزہ عبادت سب کچھ تھی, لیکن وہ جو تکبر کا نتیجہ تھا اسے یہ توڑ نہیں پایا, کیونکہ یہ خدا کا ایک قانون بنا ہوا ہے, جو کرے گا سزا اٹھائے گا. اب یہ تکبر گھر میں ہو, خاندان میں ہو, محلے میں ہو. اب اور ایک اور آپ کی خدمت میں آستہ چل, جب سبھی کو رگڑ دیا ہے اپنے آپ کو پھر بچاتا ہوں, پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں. یہ کہ بعض اوقات تکبر اداروں کے اندر ہے, اداروں میں بھی تکبر ہوتا ہے. اداروں کا تکبر کیا ہے؟ مثلا آپ کسی ادارے کے اندر گئے, اس کا چھوٹا سا ایک سیکرٹری وہاں بیٹھا ہوا ہے, لیکن ایسا وہ تکبر ہے جیسے پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کس دنیا کا مالک ہے بھائی. اداروں کا تکبر ہے, انجمنوں کا تکبر ہے, آرگنائزیشن کا تکبر ہے, اپنے کام سوشل ورک کا تکبر ہے. سوشل ورک اسلام پہ کیا جاتا ہے کہ ہم انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں, اس سے بھی تکبر ہے. ہم نے یہ کچھ کیا, ہمارا ادارہ یہ سب کچھ کرتا ہے. کیوں یہ سب کچھ ہے؟ شیطان بہت خبیث ہے, شیطان جس کو جس جال میں پھنسانا چاہتا ہے اس جال سے پھنساتا ہے. مثلا جس کے پاس دولت نہیں ہے اسے دولت کا تکبر کہاں سے دے دے گا؟ اسے کسی اور چیز کا تکبر دے گا. جو انسان کے طور پر اچھا آدمی ہے, اس نے سوشل ورک کافی کیا ہوا ہے, اس کو اس کا تکبر پکڑا دے گا, اب وہ اس بات کے اوپر متکبر بنا ہوا ہے. تکبر کی تو ایسی عجیب حالت ہے. مثلا کیا ہے دیکھیے, اب تکبر کی ایک مثال ہے صاحب, ایک دفعہ آپ نے ایک بات کہی, مثلاً اب یوں رگڑ لیتے ہیں, مثلاً جیسے ہم فرض کریں اس وقت ہے, اس وقت ہم مجلس پڑھ رہے ہیں نا, تو کچھ لوگ سن رہے ہیں, سلوک سننے والے بھی ہیں. اب ایک طالب علم ہمارے ساتھ کھڑا ہے چھوٹا سا, ٹھیک ہے, چھوٹا سا اس لیے کہہ رہے ہیں دوسروں کی نظروں میں کہ چھوٹا سا طالب علم, ٹھیک ہے. اب ہم نے کوئی, اس نے کوئی سوال پوچھا, اس بیچارے طالب علم نے بالکل صحیح جواب دیا, بالکل صحیح جواب دیا. جو سامنے والا متکبر ہے نا, وہ کہہ رہے نہیں تم سے نہیں پوچھا ہمارا سوال, ہاں نہیں ہم نے بھی وہی جواب دینا تھا. اس نے بات نہیں سننی ہے, اس نے شعبہ نہیں کرنی ہے, کیوں تکبر؟ تکبر کس بات کا دکھا رہا ہے؟ میں چھوٹے طالب علم سے نہیں پوچھوں گا, بڑے مولوی سے پوچھوں گا. بھائی تمہیں بات پوچھنی تھی, جس کی بات صحیح ہے وہ تم سن لو سمجھ لو. امیر مومنین فرماتے تھے دیکھو کون کیا کہہ رہا ہے, مان دیکھو ذرا کیا کہہ رہا ہے, مان دیکھو کون کہہ رہا ہے, بات صحیح کہہ رہا ہے قبول کرو, چاہے چھوٹا طالب علم چاہے بڑا طالب علم. اب میں آج ہمارے ساتھ دبدبا ایسا ہوتا ہے, برابر میں کوئی بڑا خطیب بیٹھا ہوتا ہے, الٹی سیدھی لفاظی کر رہا ہوتا ہے, لوگ اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں, کیا فرمایا کیا فرمایا, اور انسان حیران ہوتا ہے کیا فرمایا, کچھ فرمایا ہو تو کوئی بات کرے, کیا فرمایا کیا فرمایا, کچھ بھی نہیں کہا ہے. ایک دفعہ ایک خمسہ سننے گیا میں, جن دنوں خود نبی نہیں پڑھتا تھا سننے جاتا تھا, اب وہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ جب خود پڑھنے لگا تو سننا بند کر دیا. البتہ کبھی کبھی سننے جاتے ہیں, کہیں جاتے موقع مل جاتا ہے, کیونکہ رات نہیں مجلس میں زیادہ تر ہوتی ہیں, صبح میں تیاری کا بھوت چڑھا ہوا ہوتا ہے, ٹائم نہیں پاتا, سننے جاتا تھا. ایک صاحب کی خمسے میں سننا گیا, سننے گیا تو خمسے کا موضوع تھا ان کا قیامت. صاحب انہوں نے خطبہ دیا, اچھا ابھی خطبہ چل ہی رہا ہے کہ واہ شروع ہو گئی, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی ابھی یہ کس بات پہ واہ ہو رہی ہے, عربی اچھی بول رہا ہے, آواز سریلی ہے, کس بات پہ واہ ہو رہی ہے. اچھا وہ انہوں نے شروع کیا, انہوں نے کہا کہ ہم آج ہمارا موضوع قیامت ہے, اور کیا قیامت کا موضوع, کیا بات ہے. اس کا اہل بیت کی عزاداری سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو لفاظی ہے آج ہمارا موضوع قیامت ہے, مطلب موضوع ہی قیامت ہے, یہ جو الفاظ جوڑنا ہے اس کا علوم اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ اس کے بعد انہیں ساتھ میں تھوڑی دیر میں یہ دعویٰ کیا ہم تو اس مکتب کے لوگ ہیں جو قرآن کے علاوہ بولتے ہی نہیں ہیں, ایک گھنٹے میں ایک آیت نہیں پڑھی. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اب جو اس کے سامنے بیٹھا ہے نا, اتنا بڑا خطیب ہے اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کی تعریفیں بھی تعریفیں کی جا رہی ہے, اس کی تعریفیں نہیں کر رہا ہے, یہ اپنے آپ کو بنا رہا ہے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. مصیبت اس کے ساتھ یہ ہے خود اندر سے کھوکھلا ہے, تو یہ سمجھ رہا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ حرکتیں مجھے کرنی ہیں کہ ان کی بلا وجہ تعریفیں کرنی ہیں, اور بیوقوف وہ ہوتے ہیں جو ان کی تعریفوں میں آ جاتے ہیں. یہ تو بھائی سب کی تعریفیں کرتے ہیں, یہ یہیں سے باہر نکلے گا اتنی برائیاں کرے گا اس آدمی کی جس کی کوئی حد نہیں ہے. روٹین یہی یہی ہوتا ہے سنگر. تو یہ ساری مصیبتیں سامنے ہیں, یہ سب تکبر ہے. انسان کو انسان ہونا چاہیے, انسان کو کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. متکبر نہ بنے, ادارے کا تکبر نہ دے, پیسے کا تکبر نہ دے, خطابت کا تکبر نہ کرے, علم کا تکبر نہ کرے, عبادت کا تکبر نہیں ہو, اللہ کا بندہ بنے, بندہ ہر حالت میں بندہ ہو, بس انسانوں سے انسان بن کے ملے, انسانوں کو اللہ کی امانت سمجھو کہ بھائی یہ انسان ہے, خدا نے خلق کیا, خدا نے اس کو عزت دی ہے, میں اس کی عزت کرنا کروں, اس پہ مجھے سزا اٹھانی پڑے گی. اور میں نے عرض کیا جو جہاں تکبر دکھائے گا اسے مصیبت میں پھنسنا پڑے گا. جو جتنا اوپر ہے لوگوں کی نظروں میں ہے اتنا اسے چاہیے اپنے آپ کو نیچے لے کر آئے. وہ جو مولا کا فرمان ہے چوتھے امام کو بہت خوبصورت, امام نے ہم جیسوں کے لیے کہا, ہم سب لوگوں کے لیے فرمایا, خدایا تو جتنا لوگوں کی نظروں میں مجھے اونچا کر, مجھے اپنی نظروں میں کم کر, اپنی نظروں میں کم کر, مجھے چھوٹا بنا دے. اچھا یہ بھی واضح سی بات ہے, آپ خدا کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیجیے, پھر خدا بڑا بنائے گا, لیکن آپ بڑے بننے کے لیے چھوٹا مت بنائیے گا, ورنہ یہ پورے شرک ہو جائے گا. اب مثلا میں خدا کے سامنے تواضع اس لیے دکھاؤں کہ مجھے پتا ہے جو خدا کے سامنے تواضع دکھاتا ہے وہ دنیا میں بڑا ہو جاتا ہے, تو میں خدا کے سامنے تواضع دکھاؤں تاکہ دنیا میں بڑا ہو جائے. نہیں اس لیے سب نہ کروں, پھر یہ ایک اور قسم کی شرک ہے. خدا کے سامنے تواضع دکھاؤں کیونکہ میں ہوں ہی بندہ, بندے کا کام یہ بندہ بنے, ہمیں رب کو بندہ ہونا چاہیے, اپنے تکبرات کو ختم کریں, انسانوں کو اپنے برابر سمجھیں, اتنی عزت دیں جتنا آپ ان سے عزت چاہ رہے ہیں, اس سے زیادہ عزت ہے. خدا آپ کی عزت بڑھائے گا, کم کبھی نہیں کرے گا. اب بتاؤ خدا کی خاطر انسان کو سارے کام کرو, اور بالاخص معاشرے کو تھوڑا سا اب سانس لینے کا موقع دے دے. وہ گھٹ رہی ہے, معاشرہ گھٹ رہا ہے, ہم لوگ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. اب ہمیں چاہیے تھوڑا سا دلوں کو کھولیں, اپنے آپ کو آزاد کریں. یقین فرمائیے بعض اوقات یہ کام کریں کہ چند گہرے سانس لے کر کہیں کہ میرے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے. کوئی اس قسم کا بوجھ کیا مطلب, اصل میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, یہ جو بہت ساری چیزیں انسان لے کر چل رہا ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں ختم کرے. صرف سوچوں میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے, زندگی آسان ہو جائے گی. اور یہ ہم لوگ اچھا ایک اور اس مشکل سے بچنے کے لیے ایک اور ہر بار اس طرح آپ کی خدمت میں, یہ سوچنا بند کر دیں کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. یقین کرنا یہ بہت بڑی ٹرک ہے. میں خود میں تعلق لیتا ہوں, کبھی کبھی پاسپورٹ وغیرہ کے کسی کام کی وجہ سے تہران جانا پڑتا تھا. اچھا قم اور تہران ایسے ہی جیسے حیدرآباد اور کراچی. حیدرآباد مثلا چھوٹا شہر, البتہ قم تو اس سے بھی چھوٹا ہے, اور چھوٹا لینا پڑے گا, اور کراچی جیسے بڑا شہر. تو قم, اچھا قم والا بیچارہ طالب علم, اس کو شہریہ اتنا ملتا ہے کہ وہ بلاخر 29-30 تک پہنچتے دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ رہا ہوتا ہے مہینہ گزروانے کسی طریقے سے. وہاں پہ اس لیے بھی تقویٰ بڑھ جاتا ہے, وہ اس طرح کی باتیں بہت کرنی پڑ جاتی ہیں. تو اب وہاں پہ ڈریسنگ کیا ہو, صاحب تہران جو ہے وہ وہاں سب ٹپ ٹاپ میں پھر رہے ہیں, سمجھ نہیں آتا بھائی میں کون ہری گیا, کوئی ہری نظر نہیں آ رہا ہے, سارے کے سارے دکھ رہے ہیں کپڑے پہنے میں. تو ہم جیسے طالب علم مر جاتے ہوئے بڑے مرتے تھے کہ بھائی وہاں جاتے ہیں مجھے عجیب مشکل پھنس جاتے ہیں. کافی عرصے تک میں اسی پریشر میں رہتا تھا کہ یار تہران جانا ہے, اب کیا کریں. مثلا جتنے بھی کپڑے نکال کے دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے, تہران والا تو کوئی بھی نہیں ہے, اب کیا ہوگا. اس قسم کی پریشانیاں بہت ہوتی تھیں. ایک دفعہ میرے ساتھ ایک اور صاحب ساتھ گئے. اچھا میں نے دیکھا یار اس نے عجیب گلیا بنایا, عجیب قسم کی گلیا میں چل رہا ہے, چلو اب تو پھنس ہی گئے, ساتھ جانا ہی پڑے گا. خیر چلے گئے. میں ایک موقع پر جب میں بہت گلہستہ رہا اس کے ہولیے سے, تو میں نے کہا کہ بھائی کبھی اپنے ہولیوں کو بھی دیکھ لیا کرو. کہنے لگا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے یہ سوچوں دوسرے مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں, مجھے اپنا کام کرنا ہے, میرے پاس ٹائم ہے, اس کا ٹائم ہی نہیں. اور کہنے لگا میں تمہیں یقین سے بتا رہا ہوں یہ تہرانی اتنے مصروف ہیں کہ کبھی مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالے. اور مطمئن رہو نہ میرے پاس وقت ہے نہ ان کے پاس وقت ہے, جیسا ہے ابھی چلنے دو. بعد میں دیکھا اس کی ترکیب بہت اچھی ہے, بوجھ سے نجات مل گئی. جیسا جیسے چلنے دو, نہ ان کے پاس ٹائم ہے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے, انہوں نے ٹائم ہوگی تو پیسہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ساری حرکتیں کریں. تو جب کچھ نہیں تو بلاج میں اس چکر میں کیوں مریں گے, دوسرے مجھے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے. سوچتا ہے جو سوچنا ہے سوچنا, جیسے کچھ کرنا ہے میرے لیے. اب دیکھو کتنا آسان ہوگا, اتنے سارے بوجھ لادے رہے تھے دماغ پر. وہ دیکھ رہا ہوگا میرے بال کہتے ہیں کبھی یوں کر رہا ہے کبھی یوں کر رہا ہے, دیکھ رہا کبھی میرے یہ. میں بھائی سارے بوجھ ختم کرو, تم خدا کو دیکھو اور اپنا کام کرو, جو حلال ہے وہ کرو بس. جو تمہاری شریف ذمہ داری اس کو انجام دو, تمہاری ڈریسنگ دیکھ کر لوگ کیا سوچتے ہیں. اچھا مجھے بہت ٹائم نہیں ہے کہ تمہیں دیکھیں, اور اگر کوئی دیکھو تمہیں کہہ بھی دے کچھ تو بھائی کہہ دو میں ایسے ہی ہوں. جیسے اس نے مجھ سے کہہ دیا بھائی میں ایسے ہی ہوں, میں میرا وقت میں انہیں برباد نہیں کروں. زندگی آسان ہو گئی. تو اب اسی طرح زندگی میں بہت سارے کام ہیں جو بلا وجہ کے بوجھ بنے ہوئے ہیں, ان تمام بوجھوں کو ہٹا لیں زندگی آسان. ایک دفعہ ہمارے اپارٹمنٹ میں ایک صاحب آئے, تو اس نے گاڑی باہر کھڑی کی, اپارٹمنٹ کے اندر نہیں لایا. میں نے کہا بھائی گاڑی اندر جاؤ, کوئی بات نہیں, ویسے تو وہاں پہ گاڑی نہیں تھی اس زمانے میں. تو کہتے ہیں کہ ہماری جگہ تو ویسی خالی پڑی رہتی تھی, اندر جاؤ. کہنا نہیں, اگر میں اندر لاتا اور تمہارا چوکیدار روک لیتا کہ گاڑی اندر نہیں آئے گی, پھر میں اس کو شوٹ کر کے بھی اندر لاتا. تو میں اس کو شوٹ کر کے بھی اندر لاتا. میں نے کہا بھائی کیوں, میری انا کا مسئلہ تھا. اب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اپنی انا اور ہتھیلی کے لیے گھوم رہے ہیں, کوئی ہے جو میری انا سے لڑے. بھائی یہ مرغے نہیں لڑائے ہیں, آپ انسان ہیں, انسان رہے. آپ کو کیا ضرورت ہے بات بات میں اپنی انا کا مسئلہ بنانا. یہاں آپ نے دیکھا ہے نا, جیسے ایک گاڑی نہیں آ جانا ہے, سامنے ایک گاڑی میں آپ دونوں ٹسل میں آ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کون نکلتا ہے. اتنی سی بات کرتے ہیں آپ, ہر بات کرتے ہیں. کیوں؟ اندر سے بھوت بنے ہوئے ہیں, یہ نہیں ٹوٹ رہا ہے. اور چلو روڈ پہ تھے, بندر روڈ پہ تھے, تمہارا بھوت نہیں ٹوٹ رہا تھا, تمہارے تو اپنے گھر کی گھر قبروں کے اندر بھی بھوت نہیں ٹوٹ رہا ہے. اس کا کیا ہوگا, خاندانوں کے اندر بھوت بنے ہوئے ہیں. اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں سلام کیا جبکہ میں فیملی کا ہیڈ تھا. جب کھانا نکل رہا تھا تو پہلے میرے لیے کھانا لایا جاتا. 10,000 اس قسم کے بت بنا کے بیٹھے اور جان عذاب میں آ گئی. تمام کا حل کیا تھا, اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ واپس آئی. اور یہ میں آپ کی خدمت میں آس پاس کر سکوں, یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, یہی رکاوٹ ہیں, ہم اللہ سے نزدیک نہیں ہو پا رہے.
کیسے خدا سے نزدیک ہوں گے جب اس کے حکم کو مان ہی نہیں رہے, اس کے احکام کی نافرمانی کیے چلے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں, پھر کہتے ہیں خدا سے نزدیک ہو جا رہا ہے. اب اور آگے عرض کرو, حجت خدا بھی اسی وجہ سے نہیں آ رہا ہے. وہ ہم جیسوں کے آ بھی گئے تو ہم جیسوں کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم جیسے تو نصرت کریں گے نہیں. تو جنہوں میں دسوں امراض لیے بیٹھے ہیں, اتنے امراض کے ساتھ حجت خدا کی نصرت کیسے کریں گے؟ اصل کس موضوعوں کے سامنے جائیں گے؟ یہ تمام چیزیں ڈکٹیٹ کر رہی ہیں, ہمیں حکم کر رہی ہیں کہ اب صحیح راستے پر آؤ, ان تمام چیزوں کو توڑ دیجیے, ان تمام مسائل کو ختم کیجیے, اللہ کے راستے کی طرف آئیے, بندگی کی طرف آئیے. پہلے خدا توبو الیہ, اللہ کی طرف واپس آئیے. توبو الیہ, خدا کی طرف واپس آئیں گے زندگی آسان ہے, آپ کی فکریں آسان ہو جائیں گی, آپ کی مشکلات, آپ کے ذہن کے اوپر جو بوجھ ہیں سارے ختم ہو جائیں گے. آپ مصیبت بھی ہوئے نا تو دوسرے سمجھ رہے ہوں گے آپ مصیبت میں, آپ کو مصیبت احساس نہیں ہوگی. طے شدہ بات, آپ کو مصیبت احساس نہیں ہوگی. اور اس کی ساری مثالیں ہمارے پاس, یہ انبیاء, ان کے ماننے والے آئمہ, ان کی زندگیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں. یہ شدید ترین مصیبتوں میں ہوتے تھے, کبھی مصیبت احساس نہیں کرتے تھے. کیوں مصیبت احساس نہیں کرتے تھے؟ ہم نے شیخ صدر کے بارے میں سنا تھا, شیخ محمد باقر صدر, کہ جب ان کو صدام نے جیل میں ڈالا, ان کے اوپر اذیت و آزار کی, تو ان کو ٹارچر کرنے والے جب ان کو بہت ٹارچر کرتے تھے تو بعض اوقات وہ ان سے کہتے تھے کہ مطمئن رہو, تمہارے ٹارچر سے مجھے تکلیف نہیں ہو رہی. تو مثلاً ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ جو ٹارچر کرنے والے تھے انہوں نے تھک کر ان سے کہا کہ تم پہ تکلیف ہوتی کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں سب کچھ خدا کے لیے کر رہا ہوں, جب میں خدا کے لیے کر رہا ہوں خدا نے میری مصیبت سنبھال لی ہے, مجھے تکلیف نہیں ہوئی تمہارے ٹارچر سے, اب تم کرنا کرتے رہو. یہ اس جگہ کو پہنچ سکتے ہیں کہ مصیبتوں میں رہیں اور خدا مصیبتیں سنبھال لیں. اور شب عاشور سے جو شعرا کے اثار ایسے ہی بن گئے تھے, یعنی ایسے, یعنی اس سے کہیں اوپر, لیکن کم از کم بات جو تھی وہ یہ تھی. ورنہ خود تصور کیجیے کہ عاشور کی مصیبتیں برداشت کرنا کسی کے لیے آسان نہیں تھا. ان میں سے کوئی کیوں نہیں مصیبت میں اپنے آپ آپ کو نظر آتا, ہمیں نظر نہیں آتا, یہ سب زندہ دل نظر آتا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ شب عاشور اصحاب نے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کیا. کیوں مذاق کر رہے تھے؟ جبکہ اتنی مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے, پیاس میں تھے. مثلا کسی نے کسی سے مذاق کیا تو دوسرے نے کہا کہ بھائی مذاق کا وقت نہیں ہے, عاشور کی رات ہے, یعنی مصیبت کی رات ہے, اور اس میں ہم نظر آزاد ہیں. اس نے کہا مجھے مذاق کا اس لیے دل چاہ رہا ہے کہ اب جنت کتنی آنکھوں کے سامنے ہے, کہ ہم لوگوں کتنا چھوٹا سا راستہ رہ گیا ہے, تمہاری باری آئے گی, میری باری آئے گی, ہم جائیں گے دشمن پہ شمشیر چلائیں گے, وہ چند شمشیریں چلائیں گے, ہم مر جائیں اور ہم سیدھے جنت میں جائیں. دیکھو راستہ کتنا چھوٹا سا, کہ میں اس کی مجھے ہنسی آتی ہے, اس سے مجھے مزہ آ رہا ہے, کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ بھی سب کو خوش, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تمام مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہے. اب اس دوران میں ہم دیکھنے والے سوچتے ہیں کتنی مصیبت میں آ گئے, مصیبت میں آئے, گریا بھی ہے ہمارا, لیکن گریا ان کی مظلومیت کے اوپر ہے, میں ان کو طرف نہیں ہوں. ہاں, باپ ہونے کے ناطے سید الشہدا کے لیے مشکل ہے, سید الشہدا کے لیے مصیبتیں, ماں ہونے کے ناطے ان ماؤں کے لیے مصیبتیں. مثلا یہ لوگ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, ان میں سے کوئی بھی اگر کبھی کربلا میں رویا ہے اپنے لیے نہیں رویا ہے, دوسرے کے لیے رویا ہے. عجیب ہے یہ معاملہ. یعنی کبھی کبھی میں سوچتا تھا, مثلا سید الشہدا گریا فرما رہے تھے, عاشور کے دن کئی دفعہ سید الشہدا نے گریا کیا, کبھی ایک دفعہ آپ نے نہیں گریا کیا؟ نہیں. ایک دفعہ کب گریا کیا؟ مثلا کئی دفعہ گریا کیا, کچھ روایتیں ایسی ہیں, جب حضرت قاسم الوداع کہنے کے لیے آئے تب بہت گریا کیا. شاید کربلا میں سید الشہدا نے سب سے زیادہ ایک ساتھ گریا حضرت قاسم کے اوپر کیا. حضرت قاسم کو اتنا گریا کیوں کیا؟ علی اکبر گئے تھے, اس میں گریا تھا, سب میں گریا تھا, حضرت قاسم پہ کیوں تھا؟ بار بار قاسم کو دیکھتے تھے, اپنے بھائی کا لاشا یاد آتا, قاسم سے اپنے بھائی کو دیکھتے تھے. حضرت قاسم کو بھیجتے وقت سید الشہدا امام حسن نے سر کو سانپ بلا کر رہا ہوں, اب حضرت امام حسن کو صبح کی اور رات کو جب الوداع کرنے لگے,
حضرت قاسم کا شیر لائے سید الشہداء نے کئی چیزیں ایسی کی جس سے نظر آئے قاسم کا غم میرے لیے بہت بڑا غم ہے. تمام مجاہدین کے لیے ایسا تھا کہ جب کوئی مجاہد ان کے سامنے آتا تھا کہتا تھا مولا میں الوداع کے لیے آیا ہوں, تو کہتے تھے جاؤ تیار ہو کر آؤ. جب قاسم کہنے آئے میں الوداع کرنے کے لیے آیا ہوں تو قاسم کا سامان لاؤ میں خود تیار کروں گا. محبت کا درد ہے لٹکایا اور اس کے بعد پڑھتے تھے کہتے میں نزدیک بلا کر گروان پھاڑ دیا. گروان کیا کر دیا حضرت قاسم نے کہا چاچا آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ فرمایا بیٹا چار گروان یہ تین ہی علامت ہے لوگوں کو رحم آئے تھے. چاند کا چہرہ تھا قاسم کا, دشمن نے لکھا ہے حمید نے مسلم دشمنوں کے ساتھ تھا, لیکن کہتا ہے کربلا میں ایک بچہ نمودار ہوا خیمے سے چاند کا تھا چہرہ تھا, کہتا ہے کلا خود اس کے سر میں نہیں تھا. اس کے بعد کہتا ہے میں نے دیکھا اس کے جوتے کا تسمہ بھی کلا ہوا تھا. قاسم کم سے تھے, قاسم مرکب تھے, بچے تھے, دشمن سے لڑنے آئے تھے. یہ شہدا نے مارے کا ایسا تیار نہیں رہتا, ہر ایک کی شان نظر آئے, ہر ایک کی بہادری نظر آئے. قاسم کم سے تھے, مدر نہیں تھے, ہاشمی خوب تھا, دشمن کے اوپر حملہ کیا, ایک لگیر نے حملہ کیا, قاسم زمین کے اوپر گرے, چچا کو آواز دی. اب جو سید الشہداء اس قاتل کی طرح لگ کے تو دشمن کی بہت پیچھے بھاگ رہی ہے, اب جو پیچھے بھاگی نہیں معلوم کیا ہوا, قاسم آواز نہیں دے رہے. سید الشہداء کمبے تھے کہ میں اپنے بھتیجے کے پاس پہنچ جاؤں, پر ایک جملہ انہوں نے فرمایا حضرت قاسم کے پاس پہنچ کر کہا بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے سخت ہے, تو بلائے میں نہ آ سکوں اور جب میں آؤں تو میرے کسی کام نہ آ سکوں. میرا فاصلہ ختم ہو چکا تھا, قاسم لواتا ہو چکے اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کی پاکیزگی اور نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کے صدقے میں ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما, ہمارے قلیل اعمال و عبادات کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے محمد والے محمد کا ہماری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں. اے پاک پروردگار اپنی رحمت واسعہ سے ہمیں اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا میں ہماری کائنات قلب امام. اے پاک پروردگار اس قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے پاک پروردگار تجھے ان کی مصیبتوں کا واسطہ. اے پاک پروردگار کربلا کے اس مظلوم قوم کا واسطہ جس کے انتقام کے لیے وہ سید سردار تشریف لائیں گے. اے پاک پروردگار ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ہم اور ہماری نسلیں تیری امانت ہے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آباد و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا